छोटी बहन चाचा के घर ब्याही हुई है और इससे छोटी हमारी बरादरी में, और मेरी शादी अपने मामू के घर हुई है। मुझसे छोटे भाई के चाचा के घर और सबसे छोटे भाई की फैमिली से बाहरी शादी हुई है। इन सब की कहानियाँ अलग अलग लेकिन बहुत ही दिलचस्प और नशेब फराग लिए हुए हैं। अगर आपने कहा तो सबकी कहानियाँ आपको सुनाऊंगी, बल्कि बहन भाइयों की अम्मी की कहानी भी बहुत दिलचस्प है, लेकिन आज मैं अपनी कहानी सुनाऊंगी। आप शायद जानते ही होंगे कि घर में सबसे बड़े बच्चे को सबसे ज्यादा अहमियत और सबसे छोटे को सबसे ज्यादा लाड किया जाता है। हो सकता है हर जगह ऐसा ना होता हो, लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा ही था। हमारी जमीनें गांव से कुछ दूर थी और फसलों की कटाई और बिजाई के मौके पर ज्यादातर घरों की खवातीन डेरे पर ही मुंतकिल हो जाती। इसी तरह हमारी अम्मी भी डेरे पर रिहायशी इख्तियार कर लेती ताकि हमारे अबू और काम वाले अमले को खाने का मसला ना हो। जमीनों पर दो कमरे, बरामदा, चूल्हा, नलका सब कुछ मौजूद था। इस अरसे में घर की जिम्मेदारी मेरी बड़ी बहन के सर आ जाती, जो इस वक्त हमें बहुत सख्त और जालिम लगती। अब मेरे ख्याल वो नहीं रहे, छोटी छोटी बात पर मुझे डांटती और सारा दिन घर के छोटे छोटे काम मुझसे ही करवाती। और इसके अलावा छोटे भाई को सारा सारा दिन उठाए रखना भी मेरी ही जिम्मेदारी थी, क्योंकि मुझसे बड़ी बहन मेरी नानी अम्मा के साथ रहती थी तो सारा ऊपर का काम मैं ही करती। मेरी बड़ी बहन सहन की लपाई करने के लिए घोड़ों की लेद इकट्ठी करने के लिए भेज देती, और जब अचार डालने का दिल करता तो डेले तोड़ने के लिए कब्रिस्तान भी मुझे ही जाना पड़ता। आपको बताती चलूं कि डेलों के पौधे सिर्फ कब्रिस्तान में ही थे, मुझे बहुत डर लगता और अपनी बहन का भी बहुत गुस्सा आता।
जब अम्मी घर आती और मैं इनसे शिकायत लगाती तो वो भी कहती कि घर में छोटी तुम ही हो तो ऊपर के काम अब तुम्ही को करना होंगे। मुझे ये सारे काम और छोटा होना बहुत बुरा लगता, लेकिन अब सोचती हूँ कि काश छोटे ही रहती, क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि दुख और परेशानियाँ भी इंसान के साथ ही जवान हो जाते हैं। हमारे गाँव में प्राइमरी स्कूल ही था तो मैंने सिर्फ 5 जमातें ही पढ़ी। शुक्र है मुझे लिखना पढ़ना आ गया था, क्योंकि मुझे रिसाले पढ़ने का बेहद शौक था जो आज भी कायम दायम है। मेरा दादिहाल 20 मिनट के वॉक पर था और हम बहन भाई अक्सर चले जा रहे थे। एक रोज जब मैं 2 दिन अपनी दादी के घर रहकर वापस आई तो मामू का घर जो करीब ही था वहाँ बताशे बांट रहे थे। बताशे खाने के बाद पूछा कि ये किस खुशी में बांटे जा रहे हैं। सब मने शेज अंदाज में हंसने लगे और फिर बताया कि ये मेरे ही मंगने के बताशे हैं जो आज ही मुझसे 20 साल बड़े मेरे कजन से तय हुई है। मेरी इस वक्त बहुत अजीब सी कैफियत थी, मैंने अपने कजन के बारे में कभी इस अंदाज से नहीं सोचा था। मैं बताती चलूं कि मेरी ममानी अल्लाह बख्शे काफी सख्त थी और मुझे लगता था कि जैसे वो मुझे पसंद नहीं करती, और वक्त ने साबित किया कि मेरा ख्याल गलत नहीं था। और फिर 19 साल की उम्र में अपने से 20 साल बड़े कजन से शादी हो गई। ससुराल आकर पता चला कि बड़ी बहन के छोटे छोटे काम जिन्हें मैं बहुत मुश्किल समझती थी कुछ भी नहीं थे। एक लड़की का असल इम्तिहान तो ससुराल जाकर ही होता है। मैंने थोड़ा बहुत तो पहले भी सुन रखा था, लेकिन शादी के बाद अंदाजा हुआ कि वो सारी बातें सच ही थी। मेरे शोहर अपने ही गाँव की एक बेवा खातून से मोहब्बत करते थे और अक्सर वहीं पाए जाते। मैंने इस मामले पर काफी सोच विचार की और छोटी उम्र में ही इस बात का अंदाजा लगा लिया कि जितना इस बात को उछालूंगी इतना ही ये उलझेगा और मेरे शोहर को जो एक लिहाज और मुरव्वत है वो भी खत्म हो जाएगा। तो मैंने इस सारी सूरत हाल को खामोशी से सहने का फैसला कर लिया। मैं कभी अपने शोहर से लड़ाई नहीं करती थी, अपने मामू और ममानी का बहुत ख्याल रखती। मामू तो मुझे बहुत पसंद करते थे, लेकिन ममानी हमेशा जली कड़ी सुनाती रहती, लेकिन मैंने कभी पलट कर जवाब नहीं दिया। मैंने फाइनेंशियली भी काफी मसाइल का सामना किया। हांडी बनाने लगती तो प्याज नहीं, और कभी तो घर में सब्जी मौजूद नहीं होती थी। मेरी सास कहती अपने शोहर से कहो हम क्या करें, अब शोहर घर आए तो कहूँ। खैर मैं चुपचाप अपनी माँ के घर से जाकर ले आती। सब्जी ना होती तो अम्मी से सालन मांग कर लाती, और कभी टमाटर, प्याज, नमक, मिर्चें वगैरह। मैं अम्मी के घर से लाया सालन अपने सास ससुर को दे देती और खुद अचार से खा लेती। ऐसा नहीं था कि हम गरीब थे, मसला ये था कि जो भी होता मेरे शोहर के पास होता और वो अक्सर ही हमें 2-2 दिन भूल जाते। इसी दौरान मेरी एक बेटी पैदा हुई। मेरी बेटी जरा सांवली थी तो मेरी सास ने फौरन कहा कि मैं तो इस काली कलौटी को कभी ना उठाऊं, और इन्होंने जो कहा इसे आखिर तक निभाया। अल्लाह बख्शे हिना को, यानी अपनी पोती को कभी प्यार से ना बुलाया। मेरी बेटी ने होश संभालते ही ये सब महसूस कर लिया था और इसका हल इसने ये निकाला कि हमेशा ननिहाल ही रही, अपनी खालाओं, मामू और नानी की बेहद लाडली रही। मेरी जिंदगी में पहली सुकून की घड़ी तब आई जब एक रोज मेरा शोहर घर से निकल रहा था तो मेरी बेटी ने कहा कि अबू आप इस औरत के घर क्यों जाते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो दिन और आज का दिन मेरा शोहर पलट के इसके औरत के घर नहीं गया। और अब तो वो इस दुनिया में भी नहीं रही। बेटी के बाद मेरे दो बेटे पैदा हुए। मेरी सास ने किसी बात पर हमसे बहुत झगड़ा किया और हमें घर से निकल जाने को कहा। हम दोनों बच्चों के साथ मेरी अम्मी के घर चले गए। बच्चों का सारा खर्चा तो पहले भी वही उठाते थे, अब तो हम भी वहीं जा बैठे थे। हम काफी अच्छा वहां रहे, फिर लोगों ने बीच में पढ़कर हमें वापस घर भेजा। फिर मेरे देवर और मेरे छोटे भाई की किसी बात पर काफी सख्त लड़ाई हो गई और दोनों ने एक दूसरे को डंडों से पीटा और मेरे देवर के साथ पर काफी चोटें आई। बात बहुत बढ़ गई और मेरे शोहर ने मुझे फैसला सुना दिया कि मैके और ससुराल में से एक को चुन लो। मैंने काफी सोचा और एक रवायती मशरकी लड़की की तरह वापस मैके जाने के बजाय इसी घर में रहने का फैसला कर लिया। मेरे शोहर ने कहा कि बच्चों में से भी कोई इधर नहीं जा सकता। मेरे दिल पर तो जो बीती सो बीती, हिना के लिए वो 2 साल इंतहाई मुश्किल गुजरे। वो दिन रात रोया करती और मैं हवाओं से पूछती कि मेरे छोटे लाडले भाई का क्या हाल है, लेकिन कुछ कर नहीं सकती थी। ये मुश्किल हमने 2 साल झेली और फिर कुछ करीबी रिश्तेदारों और मेरे मामों के बहुत कहने पर हमें आने जाने की इजाजत भी मिल गई। मुझे हर तरह की तकलीफ और दुख के बावजूद अपने शोर से बहुत मोहब्बत थी और है। मेरी और मेरे बच्चों की हर ख्वाहिश मेरे भाइयों और अम्मी अब्बू ने पूरी की। एक रोज मेरा बड़ा बेटा दुआ मांग रहा था कि ऐ अल्लाह मेरे मामू को बड़ी सी गाड़ी दे दो, और मैंने पूछा कि अपने लिए भी मांग लो, तो कहने लगा कि अल्लाह इन्हें देगा तो वो हमारी ही होगी। मुझे इस मासूम बच्चे की बात बहुत गहरी लगी। इसी तरह वक्त गुजरता रहा और मेरी सास बहुत बीमार रहने लगी। इनकी दूसरी दोनों बहुएं इनकी भतीजियां भी हैं, लेकिन कोई करीब ना आया। मैंने दिन रात इनकी खिदमत की, हर तरह की गंदगी साफ की और आखिर में तो इनके कमरे में ही सोती। आखिर दिनों में जब इन्हें अस्पताल दाखिल करवाने इस्लामाबाद ले जा रहे थे तो अपनी बेटियों के बजाय इन्होंने जिद की कि मैं ही इनके साथ चलूं। फिर आखिर दिनों में इनकी जुबान बंद हो गई थी, लेकिन बहुत मोहब्बत से मेरी तरफ देखती और मुझे यूं लगता जैसे कुछ कहना चाहती हूँ, और फिर वो चल बसे। इनके जाने के कुछ ही अर्सा बाद मेरे मामों भी बीमार हो गए। मैंने इनकी खिदमत में भी कोई कसर उठा ना रखी और फिर इनका वक्त भी पूरा हो गया। इनके जाने के बाद मेरी बेटी ने इन्हें ख्वाब में देखा कि वो एक बहुत ही खूबसूरत बाग के किनारे खड़े हैं। मेरी बेटी के पूछने पर उन्होंने बताया कि बाग तो खास तौर पर रेहाना के लिए बनाया गया है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। सच है, आपका कोई भी नेक अमल कभी जाया नहीं जाता, आपको खुदा इसका अजर देता है। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत तंगी देखी, बहुत बातें सुनी और बहुत मुश्किल सही, लेकिन मैंने सब्र शुक्र से वक्त गुजारा। मेरी बेटी ने एमए करने के बाद बहुत अच्छी जगह नौकरी की और इसकी बहुत अच्छी जगह शादी हो गई है। मेरे बड़े बेटे ने मुकाबले का इम्तिहान दे रखा है और छोटा अभी कॉलेज में है। मेरी दुआ है अल्लाह इनको आला मकाम तक पहुंचाए और मैं इसी तरह फख्र से सर उठा के जी सकूं। मैंने अपनी जिंदगी में यही सीखा है कि कितनी भी मुश्किलें आए, सब्र का दामन कभी हाथ से ना छोड़ें और अपने बुजुर्गों का हमेशा ख्याल रखें। और सबसे बड़ी बात ये कि हमेशा खुदा का शुक्र अदा करें, क्योंकि जब आप चारों तरफ देखें तो आपको ऐसे बहुत से लोग नजर आएंगे जिनकी जिंदगी आपसे कहीं ज्यादा दुश्वार होगी।
तो सामिन, कितनी अच्छी ये कहानी थी। और ये सोचिए कि एक छोटे से गांव में एक लड़की जिसकी अपनी उम्र भी कम थी, क्योंकि इससे बहुत फ़र्क पड़ता है कि 19 साल की बच्ची की शादी आप उसे दुगनी उम्र के किसी शख्स से कर दें। लेकिन मैं ये कहूँगी कि दानिशमंदी जो थी रेहाना को पता है, जिस तरह जो उन्होंने फैसले किए और खामोश रहीं और अपनी और अपने ख़ानदान की इज्जत का ख्याल रखा। लेकिन रेहाना, अब आप सोचें तो क्या आप समझती हैं कि रहना आप हमारे साथ है ना? आवाज आ रही है आपको मेरी?
हाँ जी, हाँ जी आ रही है।
तो अब जब आप अपनी कहानी सुन रही हैं और आप सोचें कि क्या आपको पहले से अपने शौहर से करना चाहिए था एतराज या प्रोटेस्ट कि भाई आप क्यों जाते हैं किसी और औरत के घर बीवी के होते हुए, तो वो आपने सही किया उस वक्त कि आप खामोश रहे और इतने साल अजियत क्यों उठाए?
ये था ना, कुछ लोग होते हैं उनका माइंड कुछ और तरह का होता है, उनको उनकी गलती का एहसास चला है ना, तो वो समझते हैं कि ये गलत काम है जो मैं कर रहा हूँ, और वो समझते थे जो मैं कर रहा हूँ मैं बेहतर कर रहा हूँ। ना माँ की कोई होती थी हिम्मत उनसे कुछ कहने की, ना बाप की होती थी, ना मैं कहती थी अगर ये घर आए और मेरी दरानियाँ जठानियाँ जो हैं उनके सामने मैं इनसे पूछूं कि कहाँ थे क्यों नहीं आए, तो वो फिर मेरी बेइज्जती करेंगे, तो मैं ये बर्दाश्त नहीं करती थी।
अच्छा।
हाँ, अक्सर वो मुझसे कहती थी कि कमाल है, हमने आज तक ऐसी औरत नहीं देखी कि 10 दिन 15 दिन मियाँ घर ना आए, तो जब घर आए तो पानी लेके खड़ी हो जाए, कपड़े ले आए, खाना ले आए, तुमने पूछे कभी नहीं एक कान थे।
तो डिग्निटी आपकी एक तरह से यही उसका हल था कि आप बगैर कुछ कहे। अच्छा, मुझे जो बात बहुत अच्छी लगी, آپ نے اپنی بچی کو اعلیٰ تعلیم دلوائی, آپ کی بیٹی پڑھی لکھی, بیٹے تو ہیں ہی ظاہر, ان پہ تو اعتراض نہیں ہوگا, لیکن کیا بیٹی کی تعلیم پر بھی سسرال والوں کو اعتراض تھا کسی نہ پڑھائے؟
نہیں, اس کے ابو کو, ابو کہتے تھے کہ میٹرک تک پڑھ کے سنا وہ پڑھائی اپنی ختم کر دے, اتنا ہی کافی ہے.
اچھا,
ڈرتے تھے نا اس بات سے, اکثر لوگ ذہن میں ہوتی ہے اگر میں اچھے کام نہیں کر رہا ہوں تو میری بیٹی ہے, خدا نخواستہ اس کے ساتھ کوئی برا ہی نہ ہو.
اچھا,
تو ان کا مانڈ یہ نہیں تھا کہ یہ پڑھے.
اچھا,
تو یہ صرف اس کی خالہ کی ہمت ہے, اس کو پڑھانا ہے اور ہر حال میں پڑھانا ہے.
اور ہنا نے پڑھ کے بھی دیا, اور ہنا اچھی بچی بھی, یہ کام بھی بہت اچھا کر رہی ہے. ہاں, میں سننے والوں کو بتا دوں کہ یہ کہانی ہنا ہی کی آواز میں تھی, ان کی بیٹی کی, اور روبی کی ہم نے تصویر بھی وہ لگائی ہے کہ روبی کی پشت نظر آ رہی ہے, اور غالباً کپڑے دھو کے انہوں نے لان میں سکھائے ہوئے ہیں. تو روبی, آپ کی زندگی اب کیسی ہے؟ جب آپ سوچے,
اللہ کا شکر ہے اب بہتر ہے. بہرحال میں یہ کہتی ہوں کہ ابھی تک ہمارا گھر جو ہے وہ نامکمل ہے, ہم امی ابو کے گھر میں رہتے ہیں.
اچھا, اصل میں آپ کا جو نام ہے ریحانہ, کیونکہ آپ کا نک نیم روبی ہے, اور آپ سے ہم کل اسی طرح بات کرتے رہے تو میرے منہ پہ چڑھ ہوا, لیکن بہرحال ریحانہ صاحبہ جو ہیں اس وقت اسلام آباد سے ہمارے ساتھ ہیں. ہم نے آپ کے گاؤں کا نام نہیں لیا ہے تو, کیونکہ آپ چاہتی نہیں تھیں. تو کیا سبق دینا چاہیں گی آپ اپنی زندگی سے ان لڑکیوں کو جو سن رہی ہیں اس کہانی کو, اور بلکہ خاندانوں کو؟ ریحانہ, میرے خیال ہے ریحانہ کا فون کٹ گیا. اچھا, ہمارے پاس کوئی اگر کالرز ہیں تو ہم ان کو لے لیتے ہیں. آپ نمبر نوٹ کر لیجئے, 0800-777-89, یہ ہمارا ٹول فری نمبر ہے. اور کیا تو وہ زمانہ تھا کہ کالز کی لائن لگ جاتی تھی جب پروگرام 10 بجے ہوتا تھا. اب تک سمجھ میں نہیں آیا کہ 8 بجے پروگرام کرنے سے لوگوں کو یا تو وہ ناراض ہو گئے یا وہ یہ سمجھنے لگے کہ اب یہ پروگرام ریکارڈڈ ہوتا ہے. تو ایک لے دے کے ہمارے بیچارے مرید خان ہیں جو داؤد خیل سے آ جاتے ہیں. جی مرید خان, السلام علیکم. بلکہ شاید ان کے بھی فون کر دیا, مجھے ٹون ایسی سنائی دے رہی ہے. تو چلیے ملانے کی کوشش کرتے ہیں. اس دوران ہم جب تک ریحانہ کو اور اپنے سننے والوں کو ملا رہے ہیں, ہم پرومو سن لیتے ہیں. ہمارا یہ وہ پرومو ہے جس میں آپ کو کہانیوں کے امپیکٹ کا کچھ اندازہ ہوگا, ہم جو کہانیاں کرتے ہیں. جی سنیے. تو سمیں, میرا نام شہناز عزیز ہے, میں وائس آف امریکہ کے اردو سروس کے پروگرام میری کہانی کی میزبان ہوں. جب آپ کسی کہانی کے امپیکٹ کی بات کریں تو یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ فرد کی بات کریں, کسی ادارے کی, یا معاشرے پر مجموعی اثر کی. ان کہانیوں کی وجہ سے بہت سے غریب بچے اب بہترین اسکولوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں, بہت سے لوگوں کا علاج ہوا ہے, بہت سے ایسے نابینا افراد دوبارہ دیکھنے کے اہل ہو گئے جنہیں کم خرچ سرجری کی ضرورت تھی, اور بہت سے گھروں میں فاقوں کی جگہ خوشحالی نے لے لی. ایسی ہی ایک کہانی دادو کے ایک گاؤں کے امداد علی گوپانگ کی ہے. امداد کو جوانی میں بلڈ کینسر ہو گیا, علاج کے پیسے نہیں تھے, اور اس مرض میں مستقل دوا خانے کی ضرورت ہوتی ہے. جب گھر میں فاقے ہونے لگے تو امداد نے اپنی کہانی ہمیں بھیجی. ایک مہربان ڈاکٹر نے یہ کہانی سنی اور انہوں نے امداد کے لیے تا حیات دوا کا بندوبست کر دیا. ایسی ہی کہانی پنجاب کے ایک گاؤں کے نابینا مزدور فلک شیر کی بھی ہے. ان کے بچے بمشکل روکھی روٹی کھانے کے اہل ہوتے تھے. فلک شیر نے ایک بہت ہی درد مندی والی بات لکھی. انہوں نے لکھا کہ جب میں ایک بہترین زندگی کا خواب دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ کاش میرے گھر میں ایک گائے ہوتی, تاکہ میرے بچے ہر روز روٹی روکھی کھانے کے بجائے گائے کے دودھ سے روٹی کھا سکتے. ایک اجنبی شخص نے یہ کہانی سنی, انہوں نے فلک شیر کو نہ صرف ایک گائے بلکہ اس کا ایک بچہ بھی تحفے میں دے دیا. گلگت کے ایک گاؤں میں شاہ زمان نامی نوجوان نے ایک چھوٹا سا اسکول شروع کیا, کیونکہ گاؤں میں بچوں کا کوئی بھی اسکول نہیں تھا. اس اسکول کا آغاز 2 چھوٹے چھوٹے کمروں سے ہوا, بغیر چھت کے اور بغیر دروازوں کے. چند سال تک اسکول چلا, بچے آتے بھی تھے, پھر عمارت خستہ ہو کر بالکل گرنے لگی تو اسکول بند کرنا پڑا. شاہ زمان نے اپنی کہانی بھیجی کہ انہیں اگر اتنے پیسے مل جائیں کہ وہ اسکول کی مرمت کرا سکیں. خیبر پختونخوا کی ایک سیاسی رہنما نے یہ کہانی سننے کے بعد شاہ زمان کو اتنی رقم عطیے میں دے دی کہ اسکول کی نہ صرف چھت اور دیواریں بن گئی بلکہ ہیٹنگ کا بندوبست بھی ہو گیا. اور حال ہی میں شاہ زمان کو اقوام متحدہ نے ان کے کام کی وجہ سے ایک اعزاز بھی دیا ہے. اس سے بھی بڑا امپیکٹ فاٹا کے ایک اسکول پر ہوا. غلام حبیب نامی ایک نوجوان نے اپنے گاؤں عنایت گلی میں اسکول کھولنے کا عزم کیا. اسکول شروع ہوا لیکن فنڈز نہ تھے. انہوں نے اپنی کہانی بھیجی خوبصورت تصویروں کے ساتھ. بچے پھٹے پرانے کپڑوں میں اسکول میں پڑھ رہے ہیں. اور جب یہ کہانی نشر ہوئی تو بقول غلام حبیب کے ان کا ہر خواب حقیقت میں بدل گیا, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ان پر ڈونیشنز کی بارش ہو گئی اور اسکول میں بچوں کی رجسٹریشن چند ایک بچوں سے بڑھ کر ہزاروں تک پہنچ گئی. اب غلام حبیب ایک یتیم خانہ بنا رہے ہیں. معاشرے پر اثر کی بات کریں تو ایک چھوٹے سے گاؤں سے ایک شخص نے ہمارے لائیو شو میں کال کر کے بتایا کہ میرے گاؤں کے امام صاحب ہر جمعے کی نماز کے بعد نمازیوں کو تلقین کرتے ہیں کہ وہ وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے پروگرام میری کہانی سنیں, کیونکہ یہ پروگرام انسانیت کا درس دیتا ہے جو مذہب دیتا ہے. تو میرے خیال میں مجھے اپنے پروگرام کے لیے اس سے بہتر انڈورسمنٹ آج تک نہیں مل سکی. ہمیشہ خوشی ہوتی ہے جب سنتی ہوں یہ باتیں اور یہ کہانیاں. شاہ زمان کا سوچ رہی تھی, ہر دفعہ جب یہ پرومو سنتی ہوں تو سوچتی ہوں شاہ زمان کو ایک بار پھر بلایا جائے. بہت ہی خوش تھے وہ جب وہ ایوارڈ لے کر آئے, کال بھی کی انہوں نے ہمیں. تو جلدی شاہ زمان کو کسی پروگرام میں بلائیں گے. ان کا پروگرام بہت آگے بڑھ گیا ہے بچوں کو پڑھانے کا. انہوں نے کئی بچوں کو اسکالرشپس دیں جو کہ اب باہر تعلیم حاصل کر رہے ہیں اچھے اچھے اداروں میں. تو ہم یہ سب کہانیاں تو سنیں گے ہی, لیکن ریحانہ مجھے معلوم نہیں کہ آ چکی ہیں یعنی پروگرام میں. سعدیہ ریحانہ ہے. اچھا, ریحانہ ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے ساتھ ایک کالر بھی ہیں ڈی جے خان سے, نصر اللہ صاحب. جی نصر اللہ صاحب, نصر اللہ. اچھا, ان کا فون ڈراپ ہو گیا. مرید خان ہے ہمارے ساتھ. جی مرید خان, مرید خان.
عرض کر رہا ہوں, یقین کریں کہ جب تک آپ کا پروگرام نہ سنوں نا تو چین بھی نہیں آتا, کوئی عادت سی پڑ گئی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ہم بھی چار بیٹیوں کے باپ ہیں, ہماری بیٹی شادی شدہ ہیں, بچوں والی ہیں. تو ریحانہ کی کہانی سن کر مجھے صحیح مصر کی عورت یاد آئی کہ اصلی جو ہے نا عورت مصر کی عورت اسی کو کہتے ہیں. اس نے صبر کیا ہے اور صبر والا جیت جاتا ہے. صبر والے کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے, اور اللہ تعالیٰ سب بیٹیوں کو ان کو محفوظ رکھے, ان کو خوش رکھے. سب کی بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ شاد آباد رکھے, ہماری دعا ہے.
بالکل, بہت شکریہ. کچھ پوچھنا چاہیں گے ریحانہ سے آپ؟
میں ریحانہ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ تعلیم تو پانچ پڑھی ہیں, لیکن جب آپ نے کہانی لکھی ہے تو یہ تو ایسی کہانی تو کوئی بہت پڑھ لکھے بھی نہیں لکھ سکتا. یہ الگ آپ کا تجربہ جو ہے نا, میں اس کو داد دیتا ہوں.
صحیح بات ہے. مجھے لگتا ہے کہ زندگی جو سبق سکھاتی ہے نا, اور زندگی جو تعلیم دیتی ہے. جی ریحانہ, آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟
ہاں جی, میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دنیا میں لوگ ہیں جو اچھے ہیں, جو اچھے انسانوں کی قدر کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہر کی بیٹی کو اچھا نصیب دے, ہر کی بیٹی کو اچھا نصیب دے. اور اگر کبھی مشکلات آ بھی جائیں تو صبر سے سہنے کی ہمت بھی دے.
تو ریحانہ, ویسے میں یہ ایک عجیب سا سوال ہے, اکثر یہ ذہن میں آتا ہے کہ جیسے بچی کی آپ نے اپنی حنا بیٹی کا ذکر کیا, اس کی آپ نے شادی کی ہے, تو کیا آپ حنا سے کہیں گی کہ بیٹیوں کو ہمیشہ صبر کرنا چاہیے یا کبھی مقابلہ بھی کرنا چاہیے کھڑے ہو کر؟
مقابلے سے کچھ حاصل ہی نہیں ہوتا. صحیح ہے, جائز بات ہے. اگر کچھ سنتا ہے آپ کی تو آپ اس کو بتائیں کہ یہ سیدھا رستہ ہے, یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے, تو کہنا چاہیے. اگر کوئی نہ سنتا ہو تو پھر خاموشی رہنا بہتر ہوتا ہے.
صحیح. اچھا, ہمارے ساتھ نصر اللہ خان آ گئے واپس ڈی جی خان سے. جی نصر اللہ خان.
السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام نصر اللہ, کیسے ہیں
میڈم؟ کیا حال ہے؟ ٹھیک خیریت؟
میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. آپ پہلی دفعہ ہیں پروگرام میں؟
جی بالکل پہلی دفعہ. آپ, میں بیسیکلی اسٹوڈنٹ ہوں, تو میں نے آج ٹائم نکال کے میں نے ضرور کال کر لوں آپ کو.
اچھا شکریہ. جی تو کہانی سنی آپ نے ان کی, ریحانہ صاحبہ کی؟
جی ابھی ریڈیو آن کیا ہے بس. اپنا کہانی تو میں نے خیر نہیں سنی, تو بار دل کہہ رہا تھا کہ آپ سے بات ہو جائے اس کہانی, میری کہانی کے بارے میں کچھ بات.
جی جی ضرور کہیے.
شو آپ کا جو ہے نا بہت ہی اچھا ہوتا ہے. اس میں بہت ہی مطلب ہے جو لوگ اپنی جو آواز ہے وہ اوپر اپنے حکمرانوں تک نہیں پہنچا سکتے, تو آپ کے تھرو وہ مطلب یہ بات ان تک پہنچ جاتی ہے, اور مطلب خاص فائدے ہو رہے ہیں لوگوں کو.
میرا یہی خیال ہے کہ شاید ہمیشہ یہ نہیں ہے نسولہ کے صرف امداد سے ہی فائدہ ہوتا ہے، بلکہ کئی دفعہ جب ہم کہانیاں سنتے ہیں ریحانہ جیسی، تو دوسرے لوگوں کو جو اسی طرح کی سچویشن میں ہوتے ہیں، یہ ہمت ان میں پیدا ہوتی ہے اور ایک امید بھی جاگتی ہے ان کو کہ دل میں کہ شاید ہماری قسمت بھی اسی طرح بدل سکتی ہے۔ تو میں بہت شکریہ ادا کروں گی اپنے کالرز کا بھی، ریحانہ کا بھی خاص طور سے۔ بڑی ہمت کی بات ہے اٹھ کے آنا، اپنی کہانی سنانا۔ ریحانہ بہت شکریہ آپ کا۔ اور اب ہم چلتے ہیں دوسری کہانی کی طرف۔ بہت اچھی کہانی ہے یہ، محمد شبیر صاحب نے بھیجی۔ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے حویلی کشمیر کا، اگر میں صحیح تلفظ سے کہہ رہی ہوں تو ہوتا نام ہے اس کا۔ تو چلیے پہلے کہانی سنتے ہیں اور پھر میں آپ کا تعارف کرواؤں گی اپنے مہمان سے۔ جی انجم۔
میرا نام محمد شبیر والنذیر احمد قریشی ہے، آزاد کشمیر کے ضلع حویلی کے دور افتادہ گاؤں کا رہائشی ہوں۔ ہم چار بھائی اور چار بہنیں تھیں۔ میرے والد بورچی کا کام کرتے تھے، وہ سردی میں لاہور جا کر کام کرتے اور گرمی میں اپنے ہی علاقے میں کھیتی باڑی کر کے ہم بچوں کا پیٹ پالتے تھے۔ وقت بہت ہی اچھا گزر رہا تھا۔ میری عمر اس وقت 9 سال تھی جب والد محترم 45 سال کی عمر میں ایک کچے مکان پر مٹی ڈال، جسے مقامی زبان میں لادی کرنا کہتے ہیں، تو مکان کی چھت گرنے سے دوسرے چند لوگوں کے ساتھ نیچے دب کر وفات پا گئے۔ ہم بہن بھائیوں میں سب سے بڑی میری بہن تھی، دوسرے نمبر پہ میں تھا۔ والد صاحب کی وفات سے ہماری زندگی میں ایک بوچھال آ گیا۔ میرے والد باقی بھائیوں سے علیحدہ رہتے تھے، پھر بھی تمام رشتے داروں ہمارے ساتھ اپنی بساط سے بڑھ کر معاونت کی، لیکن بغیر کفیل کے گھر کا نظام چلانا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ اس لیے چند ہی ماہ بعد مجھے اسکول چھوڑ کر مزدوری کرنی پڑی۔ پھر کچھ عرصے بعد دونوں بھائیوں نے مزدوری شروع کر دی۔ میں نے شروع میں لاہور جا کر ہوٹل پہ مزدوری کرنی شروع کی، ساتھ پکوائی کا کام بھی سیکھتا رہا۔ اس عرصے میں میری دو بہنیں پولیو کا شکار ہو گئی اور وسائل نہ ہونے کی وجہ سے علاج ممکن نہ ہو سکا، اور وہ دونوں بھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ ہم دونوں بھائیوں نے مل کر خوب محنت کی، میں پکوائی کا کام سیکھ گیا۔ آہستہ آہستہ حالات بہتر ہو گئے، ہم نے علاقے کے مطابق ایک اچھا گھر بنا لیا۔ میری والدہ نے میرے لیے رشتہ تلاش کیا اور میری شادی کر دی۔ میں سردی میں لاہور چلا جاتا اور شادی وغیرہ پر پکوائی کا کام کرتا اور گرمی میں اپنے علاقے میں مزدوری کرتا۔ وقت بہت ہی اچھا گزر رہا تھا۔ یہ 2004 کا ستمبر کا مہینہ تھا جب قسمت نے ایک اور کروٹ بدلی۔ میں حسب معمول اپنے ہی علاقے میں ایک ٹھیکیدار کے ساتھ پتھر توڑنے کا کام کر رہا تھا کہ ایک بڑا پتھر اوپر سے گرتا ہوا آیا اور میری دونوں ٹانگوں کو چکنا چور کر گیا۔ میرے ساتھ کام کرنے والے دوسرے آدمی نے شور مچایا، قریبی لوگوں نے مجھے وہاں سے اٹھایا اور قریبی آرمی کے ہسپتال میں لے گئے، لیکن وہاں فرسٹ ایڈ دینے کے بعد مجھے CMH راولا کوٹ ریفر کر دیا گیا۔ تب تک گاؤں میں پتہ چل چکا تھا، ایک بھائی اور چند رشتے دار وہاں پہنچے۔ مجھے ایمبولینس میں ڈال کر راولا کوٹ لایا گیا۔ شدید زخموں کی وجہ سے خون بند نہیں ہو رہا تھا، مجھے وہاں سے ٹیمز ہسپتال اسلام آباد بھیج دیا گیا۔ کافی کوششوں کے بعد خون بند ہوا۔ جب میں ہوش میں آیا تو میں نے دیکھا کہ میری ایک ٹانگ گھٹنے سے جبکہ دوسری کا پاؤں کاٹ دیا گیا تھا۔ میں اسی تکلیف میں 5 ماہ تک اسی اسپتال میں زیر علاج رہا، نیک لوگوں کے تعاون سے علاج ہوتا رہا۔ میرا چھوٹا بھائی میری معذوری دیکھ کر برداشت نہ کر سکا اور ذہنی توازن کھو بیٹھا اور وہاں سے نکل کر کہیں چلا گیا۔ میرے ساتھ جو رشتے دار تھے وہ مجھے سنبھالتے یا اسے، وہ کہیں گم ہو گیا۔ کافی عرصے بعد اور کافی تلاش کے بعد لاہور سے جلسا ہوا ملا، نہ جانے کس نے جلایا یا خود جلا، لیکن وہ بھی معذور ہو کر رہ گیا۔ میں کچھ ٹھیک ہوا تو واپس گھر لایا گیا۔ اسی عرصے میں 2005 کا زلزلہ ہو گیا، جو مکان تھا وہ بھی رہنے کے قابل نہ رہا۔ گزر اوقات کے لیے میں نے گھر کے قریب چھوٹا موٹا کاروبار کرنے کا سوچا، ایک چھوٹی سی دکان بنوائی، لیکن اب پیسے کا مسئلہ تھا جو سودا وغیرہ ڈالنے کے لیے ضروری تھا۔ آخر کار ایک NGO کے تعاون سے چند ہزار کا سودا ڈال لیا، اسی طرح روزگار لگ گیا۔ میں 5 سال تک اپنے بھائیوں کے ساتھ رہا، لیکن چونکہ وہ بھی مزدوری کرتے تھے، میں نے ان پر بوجھ بننا مناسب نہ سمجھا اور اپنی رضامندی سے ان سے علیحدہ ہو گیا دکان میں، چونکہ چند ہزار کا سامان تھا اس لیے جلد ہی دکان خالی ہو گئی، اور آج یہ وقت آیا ہے کہ ذریعہ معاش کچھ بھی نہیں، میرے دو بچے ہیں دونوں زیر تعلیم ہیں، ان کے تعلیمی اخراجات بھی بس سے باہر ہوتے جا رہے ہیں، میری ذاتی حالت یہ ہے کہ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے مجھے بازار جانا پڑے تو مجھے مزدور کو ساتھ لے کر جانا پڑتا ہے جو مجھے اٹھا کر لاتا اور لے جاتا ہے، اس وقت کسی بھی سرکاری یا غیر سرکاری ذرائع سے میری کوئی بھی معاملت نہیں ہو رہی، میں آپ کی وساطت سے ارباب اختیار اور صاحب حیثیت لوگوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ میری مالی معاملت کی جائے تاکہ میں اپنی دکان میں سودا سلف ڈال کر اپنے اور بیوی بچوں کا پیٹ پال سکوں۔
تو سمین کہانی کار تو ہمارے شبیر صاحب تھے کشمیر میں حویلی کے گاؤں سے، اور مہمان بھی ہمارے اب تو وہ یو کے میں مقیم ہیں لیکن تعلق ان کا بھی کشمیر سے ہے، ان کا نام ہے چودھری محمد اختر صاحب، اور انہوں نے ایک آرگنائزیشن بنائی ہے جس کا نام کورٹ ہے۔ تو یہ کس چیز کا مخفف ہے، ان کی تنظیم کیا کام کر رہی ہے، ہمارے ساتھ اختر صاحب موجود ہیں تو پوچھتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم، آپ کو آواز نہیں آ رہی میری، ہمیں اسکائپ پہ نظر تو آ رہے ہیں، تو جی میں کہہ رہی تھی کہ شاید آپ کو آواز نہیں آ رہی تھی، تھوڑا سا ہمیں بتائیے اپنی تنظیم کے بارے میں، کہ مجھے یہ تو معلوم ہے کہ ایک نہایت بہت ہی بڑے المیہ سے اس کا آغاز ہوا، یعنی 2005 کے زلزلے سے، لیکن کیا نام ہے آپ کی تنظیم کا پورا اور کیا کر رہی ہے؟ یہ میرے خیال شبیر صاحب کی آواز ہمیں آ رہی ہے، شبیر صاحب کو ذرا یہ کہہ دیں کہ تاکہ اختر صاحب بات کر سکیں۔ جی شبیر اختر صاحب، اختر صاحب اختر صاحب آپ کو آواز نہیں آ رہی ہماری، کیا یا آپ کسی اور فون پر ہیں؟ ان کو دوبارہ سے کال کر لیں میرا خیال ہے، جی ان کو، کیونکہ ان کو پتہ نہیں لگ رہا کہ وہ اس وقت آن ایئر ہیں۔ تو سامعین جس دوران ہم ان کو دوبارہ ملانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کو پھر سے یاد کرا دوں، اور بلکہ ہم شبیر صاحب سے بات کرتے ہیں، شبیر صاحب ہمارے ساتھ پہنچے ہیں۔ شبیر صاحب آواز آ رہی ہے؟
جی آواز آ رہی ہے، السلام علیکم۔
جی وعلیکم السلام شبیر صاحب، بہت آپ کی کہانی جو ہے بہت اس کو دیکھ سن کے دل تو دکھا، لیکن میں آپ کو ایک داد دوں گی کہ آپ نے کہانی نہ صرف یہ کہ بھیجی، بہت اچھی طرح ریکارڈ کرائی، پھر تصویریں آپ نے ہمیں اتنی اچھی طرح بھیجیں، باقاعدہ کیپشنز لکھ لکھ کے، کہ جیسے بھائی کی تصویر ہے تو آپ نے لکھا کہ وہ یہ ان بھائی کی تصویر ہے جو جھلس گئے تھے، یہ بتائیے اب وہ خود ان کی صحت کیسی ہے، بھائی کی صحت کیسی ہے؟
بھائی میڈم بہتر ہے، کافی بہتر ہے، انہیں دوائی کھلا رہے ہیں تقریباً 2-3 سال سے۔
اچھا
تو دوائی بھی کھلا رہے ہیں، چھوڑے دوسرا چھوٹا بھائی جو ہے نا وہ ٹوپی رکھی ہے سر پہ، داڑھی ہے چھوٹی چھوٹی ہلکا سا، وہ چھوٹا بھائی ہے۔
اچھا
دوسرا وہ دوسرے بار اس کی بھی تصویر بھیجی تھی، پتا نہیں وہ بھی اس نے برکت صاحب نے سینڈ کی ہے کہ نہیں۔
جی ہاں سب تصویریں انہوں نے بھیجی، برکت صاحب نے بہت سلیقے سے تصویریں بھیجی ہیں۔ تو مجھے
اس کا عارف نام لکھا ہے میڈم، اس کا عارف نام لکھا ہے، دوسرے بھائی کا نام طاہر ہے۔
اچھا تو یہ بتائیے مجھے کہ آپ کے بچے کتنے بڑے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں؟
میرے بچے میڈم جنید، ایک بچہ میرا بڑا سا، دوسرا چھوٹا مہاد علی ہے، جنید محمد جنید قریشی، دوسرا مہاد علی قریشی ہے، 4 کلاس میں پڑھتا ہے، 3 کلاس میں پڑھتا ہے۔
اچھا اور بیٹی؟
بیٹی کوئی نہیں ہے میڈم، بیٹی۔
اچھا تو بچے کیسے ہیں، پڑھنے کے شوقین ہیں، پڑھتے ہیں اچھی طرح؟
میڈم ایک بڑے بیٹے نے میرے نے 215 نمبر میں سے 167 نمبر لیے ہیں۔
اچھا تو اچھی، اس کا تو شوق ہے انہیں پڑھنے کا۔
ٹھیک ہے، شوق ہے ان کو، میں خود بھی، میرا اور کوئی کام کچھ بھی نہیں ہے نا، میں کہتا ہوں ان کو بس انہیں کو بزی رکھتا ہوں، اسی کام پہ لگا رکھتا ہوں، میں کہا چلو لگے رہو، یہ میں بھی بولا رہتا ہوں، وہ بھی میرے ساتھ بولے رہتے ہیں۔
بہت اچھی بات ہے۔ تو اس وقت آپ کا گزارا کس طرح ہو رہا ہے، دکان تھوڑا بہت چل رہی ہے یا بالکل نہیں چل رہی؟
میڈم کچھ بھی نہیں، میں پہلے بھی لکھا تھا نا، آپ نے کہانی میں اتنی تصویر نہیں لکھی میرے پاس، ابھی بھی آج بھی دکان میں بیٹھا ہوا تھا، موسم کو خراب ہو گیا تھا، بارش ہوئی تھی، گولے چولے پڑے تھے
جی،
تو میں چلایا تقریباً 1-2 گھنٹے پہلے چلایا میں گھر، تو دو سلینڈر رکھے ہوئے میرے پاس, آج کل صرف انہیں کی فلنگ کر رہا ہوں. کوئی سلینڈر آیا کہ ایک کلو گیس, کوئی دو کلو گیس, دو دن تین دن تیسرے دن آتا ہے کوئی گیس کے لیے.
تو کون سا کام ہے, مطلب آپ کیا سوچتے ہیں کہ کیا کام کریں تو ایک باقاعدہ آمدنی شروع ہو سکتی ہے اس دکان سے؟
ادھر میڈم میں یہی کھانے پینے کا سامان اور باقی یہ بچوں کے مطلب کا اسٹیشنری, اسٹیشنری ہو نا, اسٹیشنری بہت اچھی چلتی ہے ادھر.
اچھا, تو
میرے پاس میرے قریب ہی میں نا قریب میرے مجھ سے تقریباً تھوڑا سا فاصلے پہ تھوڑا نیچے مجھ سے ہائی اسکول ہے.
اچھا,
ہائی اسکول ہے, راستہ ہے نا, ہاسپٹل بھی ہے, چھوٹی ڈسپینسری ہے. تو اس کے لیے لوگ جاتے ہیں, اسپتال میں جاتے ہیں چیک اپ کروانے کے, کوئی دوائی لانے کے لیے, بچے اسکول میں جاتے ہیں, بس ایسے کوئی لگا رہتے ہیں. تھوڑی بہت میری جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے 100-150 روپیہ, کبھی 150, کبھی 200, کبھی 50, کبھی 300-400 بھی ہو جاتی ہے کبھی کبھی. وہ سودے پر ہے نا, ویسے میڈم سودا ہو تو ایسے ہی سیل بھی ہوتی ہے.
تو لگتا ہے ایسا کہ آپ کا گاؤں اچھا خاصا بڑا ہے. اچھا, میں انجم یہ کہوں گی بلکہ کہ ان کو اسکائپ پہ ہم نہ لیں اور ہم انہیں فون پہ لے لیں اختر صاحب کو, کیونکہ میرا خیال ہے کہ اس علاقے میں اسکائپ کی وجہ سے کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے کشمیر میں. ہم نے بہت اچھے شبیر صاحب ایک مہمان کو بلایا ہے آپ کے پروگرام کے لیے.
میڈم یہ مہمان کہاں سے, ادھر یو کے میں کہ ادھر کشمیر میں
ہے؟ اس وقت کشمیر میں, ویسے ان کا تعلق رہتے یو کے میں, لیکن ان کے والدین جو تھے وہ 60s میں مائگریٹ کر گئے تھے یو کے میں.
یو کے میں
جی, تو انہوں نے ایک بہت زبردست کام کیا. ان کی ایک تنظیم ہے, جب 2005 کا زلزلہ آیا تو یہ ہم ان کی کہانی سنائیں گے مئی کے آخری ہفتے میں نا, تو اس لیے میں زیادہ تفصیل نہیں بتاتی, لیکن ان کا کارنامہ یہ کہانی سننے کے قابل ہے. آپ ذرا سنیے, میں تھوڑا سا بتانا چاہ رہی ہوں کہ کوٹ کے نام سے ان کی تنظیم ہے جو کہ یتیم بچوں کی امداد کے لیے انہوں نے قائم کی تھی. یہ تقریباً 1,00,000 پاؤنڈ سے زیادہ رقم لے کر اپنے دوستوں سے جمع کر کے آئے تھے کشمیر. تھوڑا سا انہیں مایوسیاں بھی ہوئیں, جو امداد لائے تھے اسے لوٹا بھی گیا وہ جن ٹرکوں میں تھی, لیکن یہ کہ پھر انہوں نے بچوں کا ایک گروپ دیکھا, بڑے صابر اور بڑے مہذب بچوں کا, تو انہیں بعد میں بڑوں نے بتایا کہ یہ بچے جو ہیں نا یتیم ہو گئے ہیں زلزلے میں, اور انہیں کوئی اپنانے کو تیار نہیں ہے, رشتہ دار بھی چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے. تو ان کے دل پہ بڑا اثر ہوا اس کہانی کا, اور انہوں نے پھر ایک تنظیم قائم کی. اور آگے کیا ہوا اختر صاحب کو سنائیں گے. اختر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی اختر صاحب واپس آ گئے
آپ؟
جی وعلیکم السلام. ایک منٹ, اب آپ تھوڑی دیر ان کی بات سنیے شبیر صاحب, اختر صاحب سے بات کیجیے. جی اختر صاحب.
السلام علیکم شبیر صاحب.
وعلیکم السلام شبیر صاحب. کو ذرا تھوڑی دیر ہم نے پہلے آپ تھوڑا سا ہمیں اپنی تنظیم کے بارے میں اگر بتائیے کہ کس چیز کا یہ مخفف ہے کوٹ.
کوٹ کا مطلب ہے, کوٹ سٹینڈ فور KORT, کشمیر اورفنز ریلیف ٹرسٹ. جیسا نام ویسا کام. ہمارا مقصد ہے کہ ہم یتیم بچے جو ہوتے ہیں, یتیم وہ ہوتے ہیں جن کے والد نہ ہو یا والدین دونوں نہ ہو, یہ ڈیفینیشن ہوتا ہے یتیموں کا, اور ان بچوں کو جو محروم ہوتے ہیں اس شفقت سے, ان کو ایک گھر کی شکل میں ایک ماحول دینا اور ان کو ایسی تربیت دینا جیسے اپنے بچوں کو دے رہے ہیں. یتیم خانہ بنانا اور یتیم خانہ چلانا بہت آسان ہے. ہم نے یہاں میر پور آزاد کشمیر میں ایک ایسا کمپلیکس تعمیر کیا کہ وہ اپنی مثال آپ ہے.
اچھا,
دیکھنے میں وہ میریٹ یا کسی 5-star ہوٹل سے کم نہیں ہے, لیکن ہمارا جو کام ہے وہ بھی کسی سے کم نہیں ہے. جیسے کہ 10 سال سے زائد ہو گیا, آج تک کسی بھی بچے یا بچی نے کسی کا اترا ہوا کپڑا نہیں پہنا.
مجھے بہت اچھی لگی تھی یہ بات اختر صاحب. ابھی اگلے ہفتے ہم آپ کی کہانی سنیں گے. آپ نے کہا تھا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی بھی بچہ جو ہے اسے وہ چیز ملے جو میں اپنی بچی کو دیتا ہوں, اور میں اپنی بچی کو کیونکہ اترے ہوئے کپڑے نہیں پہناتا تو میں اس لیے ان بچوں کو بھی کوئی ایسا کپڑا نہیں دیتا جو پہلے سے استعمال شدہ ہو. اور مجھے پھر میں آپ کی اس پہ گئی ویب سائٹ پہ اور بچوں کی کہانیاں وغیرہ دیکھ رہی تھی, تو مجھے بڑی اچھی لگی کسی بچے نے کہا کہ مجھے ایک مکمل زندگی نہیں چاہیے, یعنی کوئی پرفیکٹ زندگی میں مجھے نہیں چاہیے, مگر مجھے خوش باش زندگی چاہیے, اور یہ خوشی مجھے یہاں اس ادارے سے ملتی ہے, یہاں رہتے ہوئے یہاں میں بہت خوش ہوں. تو کتنا آپ کا دل خوش ہوتا ہوگا جب یہ بچے آپ کو یہ بتاتے ہوں گے کہ انہیں خوشی آپ نے دی ہے.
اصل اصل میں ان بچوں کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مجھے تو پتا ہے, لیکن مجھے خوشی ہوتی ہے جب ان سے کوئی سوال کرتا ہے اور ان کو ایسی باتیں بتاتے ہیں نا, تو پھر انسان کو سکون ملتا ہے کہ ہاں ہم ہمارا جو مشن تھا, ہمارا مقصد تھا, ہمارا مقصد تھا, وہ پورا ہو گیا. کیونکہ اگر بچے خوش نہیں ہیں تو ہم فیل ہو گئے, اگر بچوں کو تحفظ نہیں دے رہے ان کو وہ جو ہماری سوچ تھی اس پہ نہیں پورا اترے تو پھر ہم فیل ہو رہے ہیں. اور جیسے آپ یا کوئی بھی ان سے سوال کرتا اور ایسے تذکرہ وہ کرتے ہیں, ایسی باتیں بتاتے ہیں, پھر ہمیں سکون ہے کہ ہاں الحمدللہ ہمارا جو مشن تھا وہ کمپلیٹ ہو.
درست. تو یہ کہانی تو ہم کیونکہ اگلے ہفتے سنیں گے تو اس لیے میں اس کو زیادہ نہیں سن, کیونکہ آپ نے بڑے ہی اچھے طریقے سے جو ریکارڈنگ ہمارے پاس ہے آپ کی بہت اچھی ہے. یہ میں دیکھ رہی تھی تو آپ کے امپیکٹ جو ہے سننے والے بھی دیکھ سکتے ہیں اس میں ہے کہ 350 سے زیادہ بچوں کو آپ نے ابھی تک یتیم بچوں کی پرورش کی ہے. تو یہ بتائیے تھوڑا سا کہ ان کی جو سکسیس سٹوری کہ کس مقام پر پہنچے یہ بچے جن جو آپ کو بڑی خوشی ہوتی ہے جب آپ دیکھتے ہیں.
دیکھیں اب 2005 زلزلے کے بعد جب یہ شروع ہوا اس وقت جو بچے میرے پاس آئے تھے, سب سے بڑی بچی 2005 میں جب میرے پاس آئی تو وہ تقریباً 11 سال کی تھی, اب وہ 21 سال کی ہو گئی ہے.
اچھا.
بلکہ 22 کی ہونے والی ہے. اب الحمدللہ وہ بچی ایم ایس سی کر رہی ہے اور 2-3 سال کے بعد پورا میرا ارادہ کہ اس کو انگلینڈ میں سے پی ایچ ڈی کے لیے بھیجوں.
اچھا.
ہمارا مقصد یا مقاصد یہ نہیں ہے کہ ان بچوں کو 16 یا 17 سال کی عمر تک صرف بڑا کر دیں تاکہ وہ کمانے کے قابل ہو جائیں اور ٹھیک ہے ہم نے اپنا کام پورا کر دیا. ہر بچہ انجینئر یا ڈاکٹر نہیں بن پائے گا. ہم ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ان کو ریکریشنل سکلز بھی دینا چاہ رہے ہیں تاکہ اپنا ہنر سیکھ کر اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں. جہاں تک ایجوکیشن کا تعلق ہے ہم ان بچوں کو اس حد تک پڑھائیں گے جہاں تک پاسبل ہو, ویدر وہ پی ایچ ڈی لیول پہ ہو یا جہاں تک ہو پاسبل. اور اس کے ساتھ ساتھ ان بچوں کی اس سے ہٹ کر بھی ہماری ذمہ داری, جیسے بچیاں بڑی ہوتی جا رہی ہیں اور آگے جا کر ان کی شادیاں بھی ہم نے کروانی ہے, اور پھر جیسے اپنی اولاد ہوتی ہے شادی کے بعد بھی وہ ذمہ داری ختم تو نہیں ہوتی, وہ تو لگی رہتی ہے چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل. تو یہ جو ذمہ داری ہم نے اٹھائی ہے اس کی کوئی اینڈنگ نہیں ہے, اس کا کوئی یہ نہیں ہے کہ اس تک جا کر یہ ختم نہیں ہوتی. یہ اپنی اولاد کی طرح جیسے ہم باتیں بتا رہے ہیں ویسے ہی ہم کام کریں تو یہ رشتے نہ ختم ہونے والے.
درست. اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کیونکہ 2-3 بچے ہوتے ہیں تب بھی ایسا لگتا ہے ہمیں, مطلب میرے 2 بچے ہیں مگر میں یہ کہتی ہوں کہ بچوں کے کام کبھی ختم نہیں ہوتے, جب حتیٰ کہ اگر ان کی آپ شادی کر دیں ان کے بچے ہوں تب بھی وہ آپ کے دل میں ان کی ذمہ داری اسی طرح رہتی ہے جیسے وہ چھوٹے سے بچے ہوں ابھی تک. تو یہ مجھے بتائیے کہ اب ہم تھوڑی سی بات کر لیں شبیر صاحب سے, کیا آپ نے ان کی کہانی سنی تھی؟ اس وقت آپ تھے لائن پہ موجود جب یہ کہانی سنا رہے تھے.
نہیں میں نے افسوس سے کہانی نہیں سنی تھی, آپ نے تھوڑا سا مجھے بریف بتایا تھا.
تو آپ ان سے بات کیجیے, اب آپ لوگ براہ راست بات کیجیے. جی شبیر صاحب سن رہے ہیں آپ؟ شبیر صاحب آپ بات کیجیے ہمارے اختر صاحب سے, چودھری اختر سے.
جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام. شبیر صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے
ٹھیک ٹھاک شکر اللہ کا سر. خیریت ٹھیک ٹھاک ہے آپ؟
اللہ کا شکر. آپ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں؟
میں سر فارورڈ کوٹا آزاد کشمیر سے, ضلع حویلی سے.
حویلی گئے ہوئے تھے 2 سال پہلے, وہ جو بارشیں سیلاب آیا تھا نا, کافی ریلیف کا کام ہم کیا وہاں.
جی 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 حویلی میں ادھر میں ادھر فارورڈ کوٹا شہر ہے نا ہمارا, ضلع حویلی مرکز, وہاں سے آگے تقریباً 5 کلومیٹر آگے.
کون سا گاؤں ہے آپ کا؟
یہ خوشید آباد روڈ پہ آتا ہے, ہوتر گاؤں ہے.
بالکل بالکل مجھے پتا. بالکل 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 بالکل. اچھا مجھے بتائیں گے کیا ہوا؟
جی
اپنا تھوڑا بتائیں ہمیں کہ کیا حادثہ ہوا.
میں سر ادھر کام فارورڈ کوٹا شہر میں کام کرا, ویسے تو بیسکلی میں مزدوری لاہور کرتا تھا پہلے میں.
جی
تو گرمیوں میں ادھر آیا ہوا تھا گھر پہ, میں نے کہا ادھر 2-3 ماہ لگا جاؤں ادھر مزدوری کر لوں, فارغ آدمی ہوتا ہے نا کہ دیکھا ادھر 1-2 ماہ لگا جاؤں. تو وہی میں کام کر رہا تھا فارغ ہوتا شہر کے ساتھ ہی پیچھے شہر ہی میں تقریباً وہاں کام کر رہا تھا, وہاں سے پتھر توڑ رہا تھا. تو وہاں سے پتھر گرا وہ میری دونوں ٹانگوں پہ لگ گیا. تو باقی ایک پاؤں کاٹا گیا تھا ادھر پہاڑی کے نیچے آ گیا تھا, دوسری ٹانگ جو وہ ڈیمیج ہو گئی تھی.
اچھا اچھا,
بعد میں اسلام آباد ہاسپٹل میں کیا, وہاں انہوں نے آپریشن کیا ایک ٹانگ کا, دوسری اب بھی ایسی میں نے تصویریں بھیجی ہوئی ہیں فیس بک پہ لگائی ہوئی انہوں نے, شہناز آپ نے لگائی ہوئی ہیں, تو میں ایسے ایسے ہی چاہ رہا ہوں, میرے پاس اتنا تو نہیں تھے وسائل نہیں تو میں آپریشن کراؤں گا خود. آپ بچے اللہ پاک نے بچے دو دے دیے میرے آتے کے دو تین سال بعد, تو بس اب انہیں ایک بار تو ان سے کھیل کے دیر بلائی.
اور دکان آپ نے ایک دکان چلا رہے ہیں اس وقت, یہ بتائیے.
ہاں اس سے دکان میں تقریباً جب مجھے میں ڈیمیج ہوا تھا اس کے بعد دو تین سال بعد این جی اوز کے تعاون سے میں ادھر بیٹھا ہوا تھا, ادھر اپنے بالکل گھر کے پاس ہی تھوڑا سا دور تقریباً 100 گز کے فاصلے پہ, دور تو میں جا نہیں سکتا نا کیونکہ مجھے اٹھانے کے لیے کسی کو ضرورت پڑنا پڑتا ہے, اس لیے میں قریب ادھر کام کر رہا تھا.
ٹھیک ہے,
تو وہ دو تین سال تقریباً ڈیڑھ دو سال ہو گیا, وہ سامان بھی اس کام میں ابھی صرف دو سلینڈر رکھے ہوئے ہیں, تو باقی کوئی 1500-1500-1500 روپے کا سامان لے کے آیا, کوئی چھوٹا موٹا بچوں کے لیے بس, یا کوئی پینسل کاپی یا اسکول کے متعلقہ جو اسٹیشنری وغیرہ وہ چیزیں رکھ لی, بس دن کو چلا جاتا ہوں دکان پہ, وہاں بھولا رہتا ہوں, شام کو آ جاتا ہوں 5-6 بجے واپس بس.
تو ان کے پاس اب کمی پڑ گئی ہے کیونکہ اتنی آمدنی ہو نہیں رہی کہ یہ سامان ڈال سکیں دکان میں, اصل مسئلہ ان کا یہ ہے. لیکن اس سے پہلے کہ اختر صاحب ان کی آپ بات کریں, ہم کالرز کو لے لیں دو اپنے, شاید یہ آپ سے یا شبیر صاحب سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں. ثناء اللہ مری ہیں پہلو بلوچستان سے. جی ثناء اللہ صاحب,
آپ خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہیں؟
جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں ثناء اللہ صاحب.
میڈم ہمارا ایک نظریہ ہے کہ معذور وہ نہیں جو کسی عذر سے معذور ہے, بلکہ معذور تو وہ ہے جو ہمت ہار کر بیٹھ جائے. آپ ہمت والوں کو لاتی ہیں, آپ خراج تحسین کے قابل ہیں. اور ہلو آپ سن رہی ہیں میڈم؟
جی جی میں سن رہی ہوں, مگر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمت خراج تحسین کے قابل یہ لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں, اور ثناء اللہ آپ جیسے لوگ بھی, آپ لوگ سماجی کام کرتے ہیں, بڑے فخر کی بات ہے یہ ہم سب کے لیے کہ آپ جیسے لوگ موجود ہیں.
اور
کچھ پوچھنا ہے آپ کو, سوال کوئی ہے آپ کے پاس ان کے لیے؟
ہاں میں ایک تو لوگوں کو اپنی توسط سے آل ڈسیبل آرگنائزیشن کی توسط سے یہ کہنا چاہوں گا, عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ لوگ آپ کو اور آپ کے مہمانوں کو بھرپور فون کریں, بھرپور کال کریں, تاکہ آپ کے جو مہمانان گرامی ہیں ان کی بھی حوصلہ افزائی ہو اور آپ کی بھی حوصلہ افزائی ہو. اور بس یہی ہے, اللہ ان کو ہمت عطا فرمائے.
بہت شکریہ آپ کا,
بہت شکریہ آپ کا,
خدا حافظ. اچھا کلیم اللہ نیازی تھے, ان کا فون ڈراپ ہو گیا, تو کالر تو ہمارے پاس کوئی نہیں. اب اختر صاحب اگر آپ شبیر صاحب کو کچھ بتائیں کہ کیا آپ ان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں.
جی میں انشاءاللہ شبیر صاحب کا نمبر میں ضرور لوں گا. جو طریقہ یہ ہے کہ انشاءاللہ میں ہمارے بھی کچھ والنٹیئرز ہیں جو حویلی میں ہیں, کام گراؤنڈ میں کر رہے ہیں. انشاءاللہ پورا اس کے چاند دن کر کے ہم دیکھیں گے کیسے اور کتنا ہم ان کو اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں. لیکن یہ مزدوری یا ڈسیبلٹی یہ اللہ کی رضا سے ہوتی ہے, شاید اللہ کو منظوری یہی تھا. لیکن یہ اچھی بات ہے, یہ بھیک تو نہیں مانگ رہے نا, یہ اپنی مدد آپ پہ کچھ کرنے کے لیے, کچھ ہمت نہیں ہارے اور کچھ بننے کی صلاحیت, اپنے بچوں کو محنت کی حلال کی رزق کھلانے کی کوشش کریں. تو ہمیں ان کا ساتھ ضرور دینا چاہیے. ایسے ہزاروں لوگ ہیں جو مجبوری بھی طور پر اپنا ہاتھ لوگوں کے آگے پھیلاتے ہیں, اور مجبوری ہوتی یہ ہے کہ چاہے گھر کا چولہا جلانا ہوتا ہے. لیکن میں میرے لیے ان کے شبیر صاحب کے لیے میں ماشاء اللہ عزت کر رہا ہوں, اس لیے کہ وہ اپنے پاؤں پہ خود کھڑا ہونا چاہتے ہیں اپنے پاؤں نہ ہونے کے باوجود بھی.
بالکل
یہ بڑی بات ہے.
بالکل بہت اچھی آپ نے بات کہی.
میں آپ کو مزے کے بعد آپ کو بتاؤں شبیر صاحب کے, میری وائف جو ہے میری اپنی ایک ہی اولاد ہے, 20 سال اس کی عمر ہے میری بیٹی کی, اور میری بیوی جو ہے 20 سال سے مزدور ہے, وہ چل نہیں سکتی.
اچھا.
اس کو مشکل ڈسٹرفی ہے. میرے گھر خدا نے 10 سال بعد اولاد دی, اور جیسے میری بیٹی پیدا ہوئی 20 साल पहले, और उसी वक्त मेरी वाइफ को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डायग्नोज हुआ और विद इन 12 मंथ्स वो व्हीलचेयर में आ गई, वो 20 साल से चल नहीं सकती।
और उसका तो कोई इलाज अभी तक दरियाफ्त भी नहीं हुआ, लेकिन उस पर काम हो रहा है बहुत।
उसका कोई क्योर नहीं है, लेकिन मजे की बात यह है कि उस औरत ने मुझे हिम्मत दी, मैं जिसकी मेरी जम्पल पैदाइश ब्रिटानिया की है, लेकिन मैं यहाँ पाकिस्तान में काम कर रहा हूँ। ब्रिटानिया का जो एक ब्रिटिश सिटीजन जिसकी पैदाइश वहाँ की हो, पाकिस्तान में काम करने के लिए एक PhD की जरूरत होती है, क्योंकि यहाँ का माशरा सोसाइटी और कल्चर और टोटली ऑपोजिट है जिस माशरे सोसाइटी से मैं बिलोंग करता हूँ। और यहाँ काम करना एक तो वो मुश्किल, दूसरा मेरे घर की जो सूरत हाल मैंने बताई है, ये कुर्बानी मैंने नहीं दी, मेरी बीवी और मेरी बेटी ने दी है। मेरी बीवी जो व्हील चेयर में है, उसने हिम्मत नहीं हारी, और इतनी मजबूत और कॉन्फिडेंट औरत है। मजदूरी डिसेबिलिटी हम सब में है, मुझ में है, आप में है, फर्क इतना कि शब्बीर साहब की डिसेबिलिटी दुनिया को नजर आ रही है कि उनकी टांगे नहीं है, मेरी डिसेबिलिटी किसी को नजर नहीं आ रही। शायद मेरे दिल में गलाजत होगी, मेरे जहन में कोई बुराई होगी, मेरे आंखों में बुराई होगी, मेरे जबान में बुराई होगी, ये भी डिसेबिलिटी में आती है। हम सब डिसेबल है, कहीं ना कहीं हमें मजदूरी है, लेकिन खुदा ये जो मजदूरी जो वाजिया ये किसी को ना करे, और अगर करे तो खुदा खुद वसीला बनाता है। हम वो अगर अपनी मखलूक के पत्थर में कीड़े को भी खजा दे देता है, क्या अपनी मखलूक का वो इंतजाम नहीं कर सकता? ये जो यतीम बच्चे जिनकी हम जिम्मेदारी हमने उठाई हुई, ये हम खुश नसीब, ये बच्चे नहीं खुश नसीब, ये हम खुश नसीब है कि खुदा ने हमें मौका दिया इन बच्चों की खिदमत करने का।
अच्छा, इंसानियत बिल्कुल। अख्तर साहब, क्योंकि हम ऑन एयर नंबर नहीं देते, तो मैं आपको फोन करके और इनका नंबर दूंगी, शबीर साहब का, और आपका टेलीफोन नंबर तो ज़ाहिर देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप खुद इनसे कांटेक्ट करेंगे। मैं तीन कॉलर्स कॉल लेना चाहती हूँ। रावलपिंडी से रब नवाज साहब हमारे साथ हैं। जी रब नवाज,
सलाम अलैकुम सर।
जी जी, वालेकुम सलाम।
जी जी जी, मैं सारे वाकयात पर एक चार कलियों का एक शेर है नजर नवाज करना चाहता हूँ, मेहरबानी।
जी जरूर इरशाद।
जेड़िया असा सीने लाइया सन ओ पार चनाबू रह गईया, एक वारी मैं भी डोली सा वत डिगदी डिगदी रह गईया, कद प्यार दी मिछड़ी भी बोली भी सानू कौड़ी कौड़ी लगदी सी, अज गल्ला होसे कार दियां मैं नाल खुशी दे सह गईया। मेहरबानी, शुक्रिया।
तो तर्जुमा भी बता के जाइए ना।
वो जिस तरह है के जब बच्चा छोटा होता है, जरे सी प्यार से भी माँ बाप उसको जो है वो कुछ कहते हैं तो वो टिक्की में मुंह रखकर रोना शुरू कर देता है, प्यार की बातों को भी वो अच्छा नहीं लगता, कई के दिन रोटी नहीं खाता है, 10 रुपए दो नहीं लेता है, अरे उसका नखरे। वही बच्चियां बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, मसाल में घिर जाते हैं, वो बच्चियां अपने असल घर में चली जाती है। जिस तरह एक बीबी ने पहले अपनी कहानी बयान की है, तो वहाँ हर किस्म की तकलीफ मसाइल वो बातें जो उनके तस्वर में भी नहीं होती हैं वो उनको सुननी और सहनी पड़ती हैं। दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई दुख या मुसीबत ही होती है जो एक बच्ची जो है वो दूसरे घर में जाकर वो उसको देखने को सुनने पड़ते
तो हैं। इसीलिए मैं समझती हूँ कि ये जरूरी है रब नवाज साहब के अपनी बच्चियों को या बहनों को, जब छोटी बहनें होती हैं आपके घर में, उनको इतना प्यार दें कि अगर अगले घर जाके उन्हें कोई मुश्किल भी पड़े तो वो प्यार उनकी जिंदगी के लिए काफी हो। बहुत शुक्रिया अच्छे से शेर सुनाने का। खुश आपसे अलाबख साहब। जी अलाबख साहब, हम चाहेंगे कि आप लोग हमारे मेहमान से कुछ पूछें। जी अलाबख साहब।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम सलाम भाई।
अलाबख शमान बोल रहा हूँ वादी सून जिला खुशाब से।
जी जी जी, कैसे हैं
शनाजबा जी? आपने पहचाना है मेरी?
मैं पहले आप बहुत आते थे, अब आपने आना छोड़ दिया प्रोग्राम में। जी तो कुछ पूछिए।
मेरा वो फोन नहीं मिलता है। मैं चौधरी साहब से को खराज तहसीन पेश करता हूँ और इनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जिस ताजिब से कोई मकतल में गया वही शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। हेलो।
जी जी, बहुत बहुत अच्छा शेर भी आपने सुनाया, और अख्तर साहब भी आपको खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। अलाबख साहब जो है, मेरे ख्याल है अख्तर साहब को फोन किया फिर कर, आपको आवाज आ रही है अख्तर साहब हमारी?
ये मुझे आवाज आ रही है।
अच्छा जी।
हेलो।
जी जी बोलिए।
तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ हमारा इलाका बहुत पसमांदा है, यहाँ कोई वो तंजीम नहीं है। मैं अपने आप को वॉलंटियर करता हूँ मजदूर अफराद के लिए, अगर ये आप मेरे साथ रब्ता करें तो यहाँ बहुत जरूरत है।
अच्छा ठीक है, हम आप क्योंकि आज का प्रोग्राम जो है दूसरी कहानियों के लिए, लेकिन मैं ये सवाल पूछूंगी गुलाम जिलानी साहब के सवाल के बाद, कोहाट से उनको ले लूं, कि यही बात मैं पूछना चाहती थी अख्तर साहब से। जी गुलाम जिलानी
जी, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम भाई जी, बोले
जी कैसी हो?
जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
बहन मैं आपको सिर्फ मुबारकबाद देता हूँ, मैं आपको प्रोग्राम सुनता रहता हूँ, अभी भी मैं शाम का सुन रहा हूँ, और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है आपका, और ये जो आप सिलसिले गानियाँ ये वगैरह आती हैं तो बहुत अच्छी हैं। मैं इसके आपको शाबाश देता हूँ। मसायर या मसले तो हमारे बहुत हैं, मगर ये बाद में कहीं आपके साथ शेयर करेंगे।
ठीक है, जरूर आप अपनी कहानी हमें भेजिएगा गुलाम जिलानी साहब। अच्छा मैं सवाल पूछ लूँ चौधरी अख्तर साहब से, ये बताइए कि आपके यतीम खाने में बच्चे सिर्फ कश्मीर के इलाके से हैं या आप कहीं के भी बच्चों को लेते हैं?
आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि मैं भी कुछ बताना चाह रहा था।
जी
मजे की बात है, हमने जब ये मैं काम शुरू किया ना, ये सिर्फ इंसानियत के नाते से किया। इसमें ना तो हम फिक्र देखते हैं, ना हम नस्ल परस्ती देखते हैं, ना हम मजहब देखते हैं।
जी
क्योंकि किसी के माथे पे ये नहीं लिखा हुआ कि ये मैं मुसलमान हूँ या मैं ईसाई हूँ या मैं हिंदू हूँ या क्रिश्चियन हूँ। हम उसको भी नहीं देखते, हम ये भी नहीं देखते किस बरादरी से तल्लक है, कौन किस फिरके से तल्लक है। यहाँ सिर्फ इंसानियत देखा जाता है। और मजे की बात है, यहाँ सिर्फ कश्मीर के बच्चे नहीं है, यहाँ सरगोधा के भी बच्चे हैं, यहाँ मुल्तान के भी बच्चे हैं, यहाँ बलोचिस्तान के भी बच्चे हैं, यहाँ सिंध के भी बच्चे आ रहे हैं, यहाँ लाहौर के भी बच्चे हैं, या हर सूबे के बच्चे यहाँ। और ये सिर्फ यतीम बच्चों के लिए, और मैं आपके तवज्जो से ये लिसनर्स को बताना चाह रहा हूँ,
जी
कोर्ट के दरवाजे हर उस मुस्तहिक यतीम बच्चे और बच्चे के लिए खुले हुए हैं, चाहे वो जहां से भी बिलोंग करता हो। और यतीम का डेफिनेशन में एक बार फिर बता दूं, यतीम वो होता है जिसका कुरान में जिक्र है कि यतीम होता है जिसका वालिद ना हो या दोनों वालदैन ना हो। ये एक शरायत है, अल्लाह करे कि किसी को यतीम सबसे पहले ना करे, पहली तो बात यह है, लेकिन ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश होती है। दूसरा, 10 साल से उम्र कम हो बच्ची या बच्चे की,
अच्छा
उस बच्चे को हम पूरी फैसिलिटेशन क्यामत तक करेंगे जहां तक पॉसिबल हो। इस वक्त एक बच्चे का जो महाना खर्चा हम उठाते हैं वो 12,000 रुपया महाना।
जी
मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आपके लिसनर्स को, कोई भी याद सुन रहा हो पूरे पाकिस्तान में, क्या जनूबी एशिया में अगर ऐसा यतीम बच्चे को घर होना तो ये मैं काम छोड़ दूंगा। हमने यतीम खाने का डेफिनेशन ही बदल दिया। ये पाकिस्तान के लिए, हमारे लिए बात से फख्र की बात है, ये काम खुदा ने हमने चुना, हमें काम दिया, जिम्मेदारी दी और अपने मुल्क में दी, अपने लोगों के लिए जिम्मेदारी दी, ताकि हो सकता है हम ये काम अफ्रीका या कहीं और ममालिक में करते होते, लेकिन क्योंकि हमने खुदा ने मौका दिया और अपने मुल्क में किया और अपने मुल्क के बच्चों के लिए करें। हम नहीं चाह रहे कि कोई यतीम बच्चा जो बाप की शफकत से महरूम हो जाए या वालदैन की शफकत से महरूम हो जाए, चाहे वो कोई हादसातन हो या जो भी वजह हो, हम नहीं चाह रहे कि वो किसी के गुलाम बने, हम नहीं चाह रहे कि वो दहशत गर्द बने, हम नहीं चाह रहे कि अपनों के आगे वो गुलाम बन जाए। अक्सर ये होता है कि जब अपने भतीजे या भांजे या भांजी यतीम हो जाता है तो हम उनको अपने घर के गुलाम बना देते हैं। अपने बच्चों को तो हम पढ़ा रहे हैं लिखा रहे हैं, लेकिन अपने जो बाप जो भाइयों के या बहनों के या रिश्तेदारों के बच्चे अब वो घर में काम करें और अपने बच्चे पढ़ें, मैं ये नहीं चाह रहा। उन बच्चों का भी उतना ही हक है जितना अपने बच्चों का। ये दरवाजे हर उस बच्चे के लिए खुले हुए।
बहुत अच्छी सी बातें आपने की और हर बात के जवाब में मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, लेकिन इसको मैं उठा रखती हूँ अपने इस हफ्ते के बाद वाले हफ्ते के प्रोग्राम के लिए, जब सिर्फ आप हमारे मेहमान होंगे, आपकी कहानी होगी, हमें ज़्यादा मौका मिलेगा आपसे सवाल पूछने का। तो बहुत शुक्रिया चौधरी मोहम्मद अख्तर साहब आपका, आप हमारे प्रोग्राम में आए, शब्बीर साहब आपका, रेहाना अली ख़ास तौर से आपका, कि एक औरत होकर आपने हिम्मत की और अपनी कहानी सुनाई हमें। तो इंशाल्लाह आप सब से हमारी मुलाकात होगी आइंदा प्रोग्राम में, और ये भी बता दूं कि हमारी प्रोड्यूसर सादिया सर थी और अंजुम हैदी दिल थे। शहनाज अजीज आपसे इजाज़त चाहेगी इस दरख्वास्त के साथ कि क्योंकि ये प्रोग्राम अब टेलीविजन पर भी हो सकता है, तो अगर मुमकिन हो, यानी ये कोई शर्त नहीं है, लेकिन अगर मुमकिन हो तो आप अपनी कहानी को वीडियो की सूरत में हमें भेजें, और अगर वीडियो ना बना सकें तो कम अज़ कम आप हमें बहुत सी तस्वीरें भेजें ताकि हम वो तस्वीरें दिखा सकें। तो इसके साथ ही इजाज़त भी दीजिए, खुदा हाफिज़ आप सबको।
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی